بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. آج ہم آپ کے لیے ناول ریکارڈ کر رہے ہیں چار لکیریں، جسے آپ کے لیے تحریر کیا ابن صفی نے، آواز علی عدنان کی اور پیشکش محمد اظہر کی. تو آئیے ناول سنتے ہیں چار لکیریں پارٹ 3.
مجھے افسوس ہے کہ فی الحال میں کوئی وعدہ ثبوت نہیں پیش کر سکتا. اس کتاب کا پہلا ایڈیشن نایاب ہے، اگر تلاش کر سکو تو کرو. شوبرٹ کی کتاب البرگ کا پہلا ایڈیشن جو 19 صدی کے اوائل میں چھایا ہوا تھا. یہ ایک حکیم یحییٰ کی کتاب البرگ کا تبصرہ ہے. فیاض تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، آخر پہلا ہی ایڈیشن کیوں؟ دوسرے ایڈیشن سے وہ طریقہ حاضر کر دیا گیا تھا جس پر عمل کر کے وہ مادہ حاصل کیا جا سکتا ہے. تمہیں کیسے معلوم ہوا تھا کہ وہ کتاب ڈاکٹر سیفی کے پاس موجود ہے؟ اسے کتابوں کے پہلے ایڈیشن کا خط ہے، میں نے سوچا ممکن ہے کہ اس کے پاس مجھ مل جائے. وہ تو نجیب سے کہہ رہا تھا کہ اس آدمی نے میری ایک کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اسے قتل کر دیا، ایسی کتاب برباد کر دی جس کے صرف چند نسخے ساری دنیا میں مل سکیں گے. وہی حصہ نکال لے گیا جو اس کتاب کی خصوصیت تھا. ٹھیک، پھر بھی تم آخر کسی عورت کو بھی وہاں کیوں ساتھ لے گئے تھے؟ اس کے بغیر شاید مجھے اپنے مکان میں گھسنے ہی نہ دیتا. اجنبیوں سے وہ کسی صورت میں ملتا ہی نہیں. جب ان کے ساتھ کوئی خوبصورت عورت ہو تو ہر جینس اس قسم کے کوئی نہ کوئی خط ضرور رکھتا ہے. سپر فیاض، مگر ٹھہرو، تم شاید اس کے قتل کا الزام مجھ پر رکھنا چاہتے ہو، لیکن وہ تو سوچو کہ اس سے آخری ملنے والا نجیب تھا. اگر مجھے رازداری کی ضرورت ہوتی تو اسے ختم ہی کر کے گھر سے نہ نکلتا. تمہیں کسی حادثے کی اطلاع کیسے ملی تھی؟ جب میں نے کتاب کے وہی اغراق غائب پائے تھے جن کی مجھے تلاش تھی تو میں نے ایک آدمی کو کوٹھی کی نگرانی پر لگا دیا تاکہ وہ ڈاکٹر کے ملنے جلنے کے متعلق معلومات فراہم کرتا رہے، لیکن اس نے تھوڑی ہی دیر بعد مجھے فون پر اطلاع دی کہ اس نے ابھی ابھی کوٹھی میں کسی کے چیخنے کی آواز سنی ہے. میں سمجھ گیا کہ ڈاکٹر کو یقینی طور پر کوئی حادثہ پیش آیا ہے. فیاض تھوڑی دیر تک عمران کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر بولا کہ تمہیں یقین ہے کہ میں جو ہوں؟ سپر فیاض، دو دن ٹھہر جاؤ، میں تمہیں یقین کے ساتھ بہت کچھ بتا سکوں گا. یہ بات ابھی تک میرے علم میں ہے کہ ڈاکٹر کے متعلق کسی حادثے کی اطلاع تمہیں کس نے دی؟ بہت مناسب ہے، تم عقل مند ہوتے جا رہے ہو، عمران نے سر ہلا کر کہا. فیاض کی آنکھوں سے بے اطمینانی جھانک رہی تھی. ڈاکٹر عمران تھوڑی دیر بعد پھر بولا، اس دوران ڈاکٹر کے ملنے جلنے والوں کے بارے میں تفتیش کرتے رہو، اس سلسلے میں نجیب ہی زیادہ کار آمد ثابت ہو سکے گا، لیکن اسے یہ شبہ نہ ہو پائے کہ تم اس پر شبہ کر رہے ہو. اگر تمہاری شبہ کی تان زیادہ تر مجھ پر ٹوٹتی رہے گی تو بہتر ہی ہوگا. آخر تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ اس کے علاوہ اور کیا کروں گا کہ پر فیاض کے مجرم کو ثبوت سمیت تمہارے حوالے کر دوں؟ اگر پہلے میں نے کبھی اس کے بجائے کسی مجرم سے شادی کر لی ہو تو مجھے بتاؤ. فیاض صرف مسکرا دیا. عمران کے دو دن بڑی مصروفیتوں میں گزرے اور فلیٹ میں اس کی شکل نہیں دکھائی دی. وہ زیادہ تر سڑکوں کے ٹیلی فون بوتھوں اور اپنے ماتحتوں کو ہدایت دیتا رہتا تھا. دوسری طرف فیاض کا یہ عالم تھا کہ دن میں کئی کئی بار عمران کے فلیٹ کے چکر لگا رہا تھا. بہرحال وہ پچھلی ملاقات کی چوتھی صبح عمران کو جا لینے میں کامیاب ہو گیا. اسے توقع تھی کہ صبح ہی پہنچ جائے گا اور عمران کو پا سکے گا. عمران کی نظر پڑتے ہی برس پڑا. میں تم خاموش ضرور کرا رہے ہو، ایک کی موت میری آنکھوں کے سامنے ہوئی تھی اور دوسری کی اطلاع سب سے پہلے مجھے ہی ملی تھی. اب ایک طرف دلاور غور کر رہا ہے اور دوسری طرف تمہارے ابا جان، کیونکہ ڈاکٹر سیفین کا کلاس فیل بھی رہ چکا ہے. میں نے انہیں بتا دیا کہ تم ان سے ملنے گئے تھے اور مجھے اس کی قتل کی اطلاع بھی تم سے ہی ملی. مار ڈالا، عمران دردناک آواز میں بولا، اب پھر ٹرم میری شادی 10-15 دن کے لیے. خدا کے لیے غور مت کرو، قاتل میری جیب میں رکھا ہوا ہے، عمران اکڑ کر بولا. مگر خان دلاور اور مسز چنگیزی کی موجودگی میں اس کی ہتھکڑیاں لگانا چاہتا ہوں، اور اگر وہ ٹماٹر کی چٹنی ڈاکٹر سر کے جبھی بھی موجود ہو تو بس پھر مزہ ہی آ جائے. مجھے بتا دوں کیا کرنا چاہتے ہو؟ فیاض جھنجھلا گیا. وہ جو اس سے پہلے کرتا رہا ہوں، عمران نے خوش کیا جانا تھا، کیا میں نے اس سے پہلے بھی درجنوں مجرم تمہارے حوالے نہیں کیے؟ تم کیا تم اس کے لیے مجھ سے کوئی معاوضہ دیتے رہے ہو؟ میرا معاوضہ تو دراصل وہ لذت ہے جو اپنے طور پر کام کر کے کرنے سے حاصل ہوتی ہے. اگر اتنا بھی نہ ہو تو مجھے احمد نہیں بلکہ احمد کے سسرال کہیں گے؟ تو میں خاموش ہو گیا اور عمران نے کہا، بے سمجھ کے اندر ہی اندر ہتھکڑیوں کا ایک جوڑا اپنے آفس کا منگوا لو۔ اور فیاض اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا اور عمران جھنجھلا کر بولا، وقت برباد نہ کرو۔ فیاض نے اپنے کسی ماتحت کو ہتھکڑیوں کے لیے فون کیا اور عمران کو بھوجنے لگا۔ عمران اس کی طرف دیکھے بغیر بولا، اب خان لہٰذا کا فون کرو اور وہ نجیب اور ڈاکٹر دیبن کو لے کر چنگیزی کی کوٹھی میں پہنچ جائے، اور احتیاط رکھے کہ نجیب یا ڈاکٹر دیبن کو کسی قسم کا شبہ نہ ہونے پائے۔ اگر نجیب ہاتھ سے نکل گیا تو نتیجے کا وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ میں پتہ نہیں تم کیا کرنے جا رہے ہو، جو کچھ بھی کر رہے وہی کرو، ورنہ پھر اس سے کوئی مطلب نہیں۔ نجیب تمہارے سامنے موجود ہے، اس کے خلاف ثبوت فراہم کرتے رہو، تم بغیر ثبوت کے ایسا ہاتھ بھی نہیں لا سکو گے، کیونکہ وہ بھی اچھی پوزیشن کا آدمی ہے۔ فیاض نے سوال رکھ کر ہم گراور کے نمبر ڈال کرتے ہوئے عمران سے پوچھا، کس وقت پہنچنا ہے؟ 10 بجے، عمران نے کہا۔ فیاض نے خان گراور سے رابطہ قائم کیا اور عمران کے کہے ہوئے جملے دہرا دیا۔ عمران نے محسوس کیا کہ گفتگو طویل ہوتی جا رہی ہے۔ فیاض نہیں کہتا رہا کہ ابھی کچھ نہیں بتاؤں گا، ان دونوں کو لے کر وہیں پہنچ جاؤ، 10 بجے تک میں وہیں آؤں گا۔ میں محض تمہارے خاطر میں نے یہ درجے سبھی مول لی ہے، میں اس قسم کے چرخے پر مہینے چلتے ہیں۔ اچھا ہم 10 بجے پہنچ رہے ہیں، لیکن ایک بار پھر سنو، مجید کے معاملے میں کافی محتاط رہنا، اس نے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ کچھ تو بتا دو مزدور، دانت پیس کر عمران کو بھوسا دکھاتا ہوا بولا۔ عمران نے کسی وہاں سے بچے کی طرح ہاتھ لگائی، ٹھیک 10 بجے۔ فیاض اور عمران چنگیزی کی اسٹڈی میں داخل ہوئے، مجھے عمران کو دیکھ کر تقریباً اچھل پڑا۔ ڈاکٹر جمنی کی پریشانی پر بھی چھپنے نظر آنے لگی۔ ویسے اس وقت عمران کی اہم مکانہ مسکراہٹ سبھی کو غصہ دلا سکتی تھی، لیکن چنگیزی کی مہرے پر مردنی چھائی ہوئی تھی۔ فیاض اور عمران تھوڑی دیر تک خاموش بیٹھے رہے، پھر فیاض نے بیگم چنگیزی سے کہا، میں نئے چنگیزی صاحب کی خوابگاہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ جی، بیگم چنگیزی اس طرح شانت پڑی جیسے دوسروں کی موجودگی سے بے خبر رہی ہوں۔ میں چنگیزی صاحب کی خوابگاہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ خوابگاہ؟ وہ اس طرح بولی جیسے خواب ہی دیکھ رہی ہو۔ پھر چونک کر بولی، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اب وہاں جا کر بھی جا سکوں۔ میرے خدا، آپ گلیوں میں کھلوائے دیتی ہوں۔ آپ سے مجھے وہاں کئی باتیں معلوم کرنی ہیں جو چنگیزی صاحب کی ذات سے تعلق رکھتی ہے۔ مثلاً خوابگاہ میں وہ کہاں بیٹھتے تھے، کس طرح بیٹھتے تھے، بہتری باتیں خوابگاہ کی سچویشن ہی دیکھ کر پوچھی جا سکتی ہیں۔ اگر آپ کسی قسم کی کمزوری محسوس کر رہی ہوں تو اپنے ان دوستوں کو بھی ساتھ لے چلیے، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ مجھے چنگیزی نے دلاور کی طرف دیکھا۔ ہاں چلنا ہی چاہیے، دلاور بولا، ہم سب چلیں گے، پولیس کی مدد کے بغیر مجرم ہاتھ نہیں آئے گا۔ مسز چنگیزی توانگا کریں اٹھے، وہ سبھی اٹھ گئے، لیکن مجرم میں تعلقات میں تعلق بیٹھا ہی رہا۔ چلو نیاز، دلاور نے اس کو کہا، میری بہن میں معافی چاہتا ہوں، پچھلی رات سے پولیس والوں کی شکلیں دیکھتے دیکھتے میری آنکھیں پتھرا گئی ہیں، زمین پر پتھر کی سیل سے رکھی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ میرے ہونے یا نہ ہونے سے کیا فرق پڑے گا؟ بچپن اس کی اور مسز چنگیزی کی نظریں ملیں اور اس طرح اٹھ گیا جیسے سوفے میں کوئی اسپرنگ ٹوٹ کر کپڑے سے باہر نکل آیا ہو۔ فیاض نے عمران کی طرف دیکھا اور عمران اسے آنکھ مار کر مسکرانے لگا۔ وہ زینے سے کر کے اوپر منزل پر آئے، خان دلاور اور مسز چنگیزی آگے آ گئے۔ اوہ، اس کی کنگھی، مسز چنگیزی نے بے بسی سے کہا، تم نہیں جانتی اس کی کنگھی کہاں رکھے گی، وہ اپنی خواتین سے بھی مختل کرتے تھے۔ ہاں ہاں، تو یہ ان کے بعد سے اب تک نہیں کھولی گئی، فیاض نے کہا۔ جی نہیں، فیاض نے ہینڈل گھما کر دروازے کو دھکا دیا، مگر وہ مکفل تھا۔ دکھانا آپ کی سفر، عمران نے بے ڈھنگ کے پنکھے ہنس کر کہا۔ کیا؟ فیاض مسلم انداز میں اس کی طرف مڑا۔ عمران نے سہن جانے کی ایکشن کرتے ہوئے کہا، یعنی ان کا مطلب یہ کہ میں کفل کھول سکتا ہوں اگر کوئی پتلی اور نکیلی چیز مل جائے، یعنی کہ ہاں۔ کچھ دیر کے بعد ایک لمبی چیز مل سکی جس کی مدد سے عمران نے کفل کھول لیا اور اندر داخل ہوئے، لیکن پھر سب کے سب دروازے قریب رک گئے۔ سامنے دیوار پر چار رنگین لکیریں نظر آ رہی تھی، تین تو بالکل ایسی ہی تھی جیسے خان دلاور کی دیہی کوٹھی کے اس کمرے میں ملی تھی جس پہ مسٹر چنگیزی کا قیام تھا۔ لکیریں، بگن چنگیزی نے کاری سی لی اور حسلانی انداز میں بولی، خخ خا، یہاں پر چوتھی بھی موجود ہے، میں دیکھوں گی، میں دیکھوں گی۔ تیری ہی دیوار کی طرف بڑھی، پھر وہ کیا کرتی ہے؟ خان دلاور نے چھان لیا اور دونوں ہاتھ پھیلا کر اس کے رہنے حائل ہو گیا۔ ہٹو ہٹو، ہٹ جاؤ زمین، کہیں نہیں میں بھی جاؤں گی، ہٹو ہٹ جاؤ۔ خان دلاور دستہ نندان کر گیا، اس کا لہجہ بے حد خوفار تھا۔ پلیئر گوکھلا کا اس کی طرف دیکھنے لگا اور پھر سین مکانہ انداز میں چل کے جب پائے کیونکہ عمران کے ہاتھ میں ریوالور بھی دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ خان دلاوہ آنکھیں نکال کر بولا۔ اگر یہ مرنا ہی چاہتی ہے تو انہیں مرنے دو ورنہ میں تمہیں گولی مار دوں گا، عمران نے کہا اور بچے لوگوں سے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ ایسے سنجیدہ مواقع پر مذاق کرنا چھچورا پن ہے، میں اسے پسند نہیں کرتا۔ خان دلاور راستے سے باہر ہو گیا۔ شہر ختم ہو چکا ہے بیٹے، اپنے ہاتھ اکڑیوں کے لیے پیش کر دو۔ کیا؟ ہر ایک کی زبان سے دیکھ وقت نکلا۔ ڈاکٹر جبین اور مسٹر نجیب، تم دونوں جگہ سنجیدوں کے پیچھے کو پیچھے ہٹا لو۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا فیاض دھارا؟ صرف ڈیفینس منسٹر کو جواب دیں فیاض، عمران کا لہجہ بے حد سرد تھا۔ تم ان معاملات میں دخل نہ دو دلاور، تم سے زیادہ میرا دوست ہے۔ کیونکہ میرا فرض ہے، میرا ہی نہیں بلکہ ہر شہری کا فرض ہے کہ اگر اس کے بات بھی قانون چکنی پڑے تو اسے قانون کے حوالے کرنے سے نہ ہٹ جائے۔ تم پاگل ہو گئے ہو، دفتر خان دلاور نے کہا لگایا۔ تمہارا سیکرٹری میری قید میں ہے خان دلاور، اور وہ ٹرینڈ بندر بھی جال میں پھنسا دیا جائے۔ یہ تمہارا خطوط بیگم سنجیوی تک لاتا تھا، فیاض نے مڑ کر بیگم سنجیوی کی طرف دیکھا جو فرش پر بہوش پڑی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر جبیر اور نجیب اسے پیچھے ہٹا لائے تھے اور اس پر وشک آ ہو گئی تھی۔ بکواس جاری رکھو، دلاور مسکرایا۔ کیا تم میرے خلاف کوئی ثبوت مہیا کر سکو گے؟ ایک نہیں درجن، تم شاید اسے مذاق سمجھے ہو کہ سیغم میری قید میں ہے۔ عمران، اگر تم سنجیدہ ہو تو دل بازی سے کام نہ لو، ہمیں اس پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ اس وقت میں اپنے باپ کے مشورے پر بھی عمل نہیں کر سکتا، خان دلاور کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دو۔ میں کہتا ہوں ریوالور مجھے دو، فیاض غصہ آ گیا۔ فیاض تم شام مت آئیے، اس وقت تم میری اتھارٹی کا چیلنج نہیں کر سکتے، عمران غرایا۔ اس کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈال دو، میں چاہتا ہوں کہ اس کی گرفتاری کا پہرا تمہارے ہی سر رہے، ورنہ 5 منٹ بعد یہ کیس تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ بکواس بند کر، میں کہتا ہوں ریوالور زمین پر ڈال دو ورنہ میں یہی ہتھکڑیاں تمہارے ہاتھوں میں ڈال دوں گا۔ خان دلاور اپنے دونوں ہاتھوں اوپر اٹھائے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ میں اس ریوالور کا لائسنس بھی تم سے طلب کرتا ہوں، فیاض دھاڑا۔ لیکن ٹھیک اسی وقت باہر سے قدموں کی آواز آئی اور 3 ملکی افسر جو وردیوں میں تھے اندر گھس آئے۔ عمران نے دیکھتے ہی اپنا بایاں پاؤں اٹھایا اور کلائی کا زیادہ تر حصہ اسکرین سے باہر آ گیا۔ اس کی کلائی پر سنہرے رنگ کی اتنی ہر چمک رہی تھی کہ وہ فوجیوں میں سے سلوٹ کیا۔ بندر والا، عمران نے ریوالور کی نال سے خان دلاور کی طرف اشارہ کیا، لیکن دوسرے لمحے خان دلاور دیوانے کی طرح اس پر جھپٹ پڑا، جیسے عمران تک اس کی پہنچ اب ناممکن تھی۔ تینوں فوجی دریانے تھے، انہوں نے اسے جکڑ لیا۔ ایک نے جیسے ہتھکڑیاں نکالی اس کے ہاتھوں میں ڈال دی۔ میں دیکھ رہی ہوں تمہیں سمجھے، خان جو آیا اور عمران کی طرف دونوں ہاتھ اٹھا کر چیخا۔ مجھے بےحد افسوس ہے میرے دوست کہ تمہیں میرے ہاتھوں سے دخل ہونا پڑا، عمران مغموم لہجے میں بولا۔ فیاض، نجیب اور ڈاکٹر جلی اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ فوجی خان دلاور کو دھکیلتے ہوئے کمرے سے باہر نکال لیے گئے۔ یہ کیا ہوا؟ فیاض بھرائی آواز میں بولا، اس کی آنکھوں سے بے بسی جھانک رہی تھی۔ وہ ایک دن ہونا چاہیے تھا، عمران نے لاپرواہی سے شانوں سے ڈانچ دی۔ میں نے تمہیں پہلے کہہ دیا تھا کہ اس کے ہاتھوں میں تم اپنی ہتھکڑیاں لگا دو، لیکن تم نے دھیان نہ دیا۔ چلو ختم کرو، فیاض ہاتھ اٹھا کر مردہ کی آواز میں بولا۔ پھر چنگیزی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، کیا یہ بھی سازش میں شریک تھے؟ خدا جانے، لیکن بہتر تو یہ ایسا نہیں معلوم ہوتا۔ مگر تم نے کسی بندر کا تذکرہ کیا تھا جو اس کے خطوط کے پاس لایا کرتا تھا؟ کہانی لمبی ہے فیاض صاحب، اطمینان سے بتاؤں گا۔ مگر نہیں، پہلے ادھر آؤ، ان لکیروں کو دیکھو۔ مجیب اور ڈاکٹر جمی بھی ان کے قریب آئے۔ یہ 4 لکیریں تھیں، ان لکیروں سے رنگین پینسل سے کھینچی گئی تھی، لیکن چوتھی لکیر ابھری ہوئی تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کچھ تکلیفی ربڑ کی لکیر دیوار سے چپکا دی گئی ہو۔ قدرتی بازی چپر ہوئے، اگر یہ 4 لکیریں اچانک تمہارے سامنے آئے تو اس ابھری لکیر پر ہاتھ انگلی پھیرے بغیر نہ رہ سکو گے، لیکن جہاں تم نے انگلی پھیری تمہاری بیوی بلبلاتی رہ جائے گی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کہے گی کہ اس شوہر نامراد کو الیکٹرک شاک لگا تھا۔ مگر ٹھہرو، میری کون سی بیوی بیٹھی ہے جو بلبلاتی پھرے گی؟ اس سے یہ دیکھو، تم لکیر کی طرف انگلی تھی اور ڈاکٹر زمین نے چپٹ کر اس کا بازو پکڑ لیا، سب خفیف ہو کر پیچھے ہٹ گئی۔ عمران نے اس طرح کا فیاض کو آنکھ ماری اور آہستہ سے بولا، تم انگلی پھیر کر دیکھو، اگر مر جاؤ تو 10,000 بار روؤں گا۔ کبھی نہیں مر سکتی، مجھے یہ لکیر تو پچھلی رات میں نے بنائی تھی۔ یہ دیکھو، اس نے ابھری ہوئی لکیر کو چٹکی سے پکڑ کر دیوار سے الگ کر لیا۔ یہ سچ مچ ربڑ کی ایک نلکی تھی۔ فیاض نے برا سا منہ بنا کر کہا، تم نے باقاعدہ طور پر جال بچھایا تھا۔ وہ ان لکیروں کی طرف بڑھی تھی اور بے ساختہ اس پر جھپٹ پڑا تھا۔ کیسے لکیروں کا پہنچنے سے روک دے، مگر یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، میرا دعویٰ ہے کہ تم اس کے خلاف کوئی اور ثبوت نہ بہن پہنچا سکو گے۔ اب ایک ایسا آدمی بادشاہ کے پر پیا جسے آنا چاہے جرم کے الزام میں سے مرکز کروں گا۔ کون دلاور کر سکے تھے سیون، آپ کے نظانے کیا نکلے جناب؟ نبی برائی آواز میں بولا، اگر نہ نکل سکتے اور ڈاکٹر بڑی مصیبتوں میں پڑ جاتے تو کیسے تمہیں پھنسانے کی کوشش کی تھی؟ ڈاکٹر کی سوچ یاد ہے نا تمہیں؟ اچھی طرح سے آپ مجھے معاف کر دیں گے جناب، ڈاکٹر جمیلا خجالت آمیز لہجے میں کہا۔ میں نے اکثر آپ کی توہین کرنے کی کوشش کی تھی، مگر میں کیا کرتی، آپ اب وہ تو معلوم نہیں ہوتے، زمین و آسمان کا فرق ہو گیا۔ ڈاکٹر عمران کے چہرے پر پھر ہم آپ امیز سنجیدگی تاری ہو گئی، جس میں غمزدگی کی بھی ہلکی سی جھلک پائی جاتی تھی۔ آؤ چلو چھپر فیاض، اس نے فیاض کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا اور ڈاکٹر جمی سے بولا، مجھے سنجیدگی کا خیال رکھیے گا، ہم ابھی واپس آئیں گے، ہماری واپسی سے قبل ان واقعات کا علم نہ ہو پائے جو ابھی پیش آئے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد عمران کی کار پھر فراٹے بھر رہی تھی، اس کے ساتھ کیپٹن فیاض بھی تھا۔ عمران کو توقع تھی کہ لیفٹیننٹ چوہان نے سیون کے سیکٹر سروس کے ہیڈ کوارٹر دانش منزل سے اس کے فلیٹ میں منتقل کر دیا ہوگا۔ اب کہاں وزٹ رہے ہو؟ فیاض نے پوچھا۔ گھر چل رہے ہیں پیارے، اگر تم غور کیوں، آخر تم غور کیوں ہو رہے ہو؟ تمہاری آج کی حرکت ہمیشہ یاد رہے گی، اگر تم نے مجھے دھوکے میں نہ رکھا ہوتا تو شاید میں اس کی افضل میں لگا ہی دیتا، مگر اچانک اور غیر متوقع طور پر وہ ذہنی جھٹکا میرے لیے آسادی اختلال کا باعث بن گیا تھا۔ ہاں، مگر یہ سب بتاؤ کہ آپ کی منسٹری آف ڈیفینس کہاں سے آپ ہوگی؟ خان دلانا ایک ایسے بندر کا مالک تھا جس کی تلاش میں منسٹری آف ڈیفینس کی سیکرٹ سروس بہت دنوں سے سرکردہ تھی۔ یہ ایک اعلیٰ پیمانے کا ٹرینڈ نمبر ہے۔ خان بلاور کا عموماً پیغام رسائی کا کام لیتا ہے۔ ادھر ایک منسٹری آفیسر کا شک کیا جا رہا تھا کہ وہ کسی غیر ملک کا ایجنٹ ہے۔ منسٹری کی سیکرٹ سروس اس کے پیچھے تھی۔ اچانک ایک دن سیکرٹ سروس کے ایک ممبر نے اس کے پاس ایک بندر دیکھ لیا جس کے باغیچے کے ایک درخت سے اترا تھا اور اس کی طرف نیلے رنگ کا ایک بڑا سا لفافہ بڑھا رہا تھا۔ منسٹری آفیسر اس وقت حراست میں لے لیا، مگر بندر نکل بھاگا۔ لفافے سے جو کاغذات برآمد ہوئے تھے وہ اس بات کے ثبوت کے لیے کافی تھے کہ وہ کسی دوسرے ملک کے لیے مخبری کا کام کر رہا ہے۔ مگر بندر کس کا تھا اور کاغذات کس نے اس کے پاس بھجوائے تھے؟ اس کا یہ نہ ہو سکا۔ مجرم آفیسر نے اپنی زبان بالکل بند کر لی تھی۔ مجھے اس واقعے کا علم تھا، لہٰذا جب وہ بندر میرے سامنے آیا اور یہ ثابت ہو گیا کہ وہ کسی کا ہو سکتا ہے تو میں نے اس کی اطلاع منسٹری آف ڈیفینس کو دی، وہاں سے مجھے خان دلاور کی گرفتاری کا اجازت نامہ مل گیا۔ آخر تمہیں دھڑا دھڑ اجازت نامہ کیسے مل جاتے ہیں؟ فیاض نے کہا، لیکن عمران نے اس کا جواب نہیں دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر سیفی کی کہانی دہرائی۔ اس کچے مکان میں میں نے چسٹر فیلڈ سگریٹ کے آدھے جلے ٹکڑے دیکھے تھے۔ یہ خان دلاور کا وہ ایک برانڈ تھا، وہ یہی سگریٹ پیتا ہے اور آدھے سگریٹ سے زیادہ نہیں پیتا، پھر آدھے تک اسے بجھا کر پھینکتا ہے، جلتا ہوا پھینک دیتا۔ اگر وہ کسی ایسی جگہ ہو جہاں سگریٹ کا جلتا ہوا ٹکڑا بجھانے کے لیے کوئی چیز نہ ملے تو وہ وہاں اپنا پیر اٹھا کر اسے جوتے کی ایڑی سے بگڑتا ہے۔ جب بج جاتی ہے تبھی پھینکتا ہے، نہ زمین پر پھینک کر جوتے سے بگڑتا ہے اور نہ جلتا ہوا پھینکتا ہے۔ یہ اس کی بہت پرانی عادت ہے، عادت ہی تیری جو کسی حال میں بھی پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اچھا تو وہ میرے پہنچنے سے کچھ دیر قبل اس کچے مکان میں موجود تھا، لیکن کہا نہیں، اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا۔ اس کا اندازہ میں نے دو مختلف سائز کے پیروں کے نشانات سے لگایا تھا۔ دوسرا جنتا اس کا سیکرٹری سیون سید چنگیزی بھی غیر ملکی شراب رسانی کے جرم میں ملوث تھا۔ نہیں، اس کا قتل تو دولت اور عورت کے حفاظ کا نتیجہ تھا۔ ظاہر ہے اس کے بعد اس کا ترجم جسے چنگیزی ہم کو ملتا اور پھر کوشش ہوتی تھی وہ خان دلاور سے شادی کر لے، لیکن یہ چاہیے کہ خان دلاور ایک غیر ملکی ایجنٹ بھی ہے۔ پچھلی رات سے کچھ سروس والوں نے اس کی دہی کوٹھی سے کچھ ایسے کاغذات برآمد کر لیے ہیں جن سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ چنگیزی کی قتل کی کہانی کو سیغمبی سے سننا اور پھر سوچنا کہ اس نے تمہیں اس بار کے جشن میں کیوں مدد کیا تھا، وہ تمہاری زندگی میں ایک بہت بڑا جرم کر کے صاف نکل جانا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ فلیٹ میں پہنچ گئے۔ سیون یہاں موجود تھا اور اس کی حالت اچھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ چہرہ درد تھا، آنکھوں میں درد، سیاہ رنگ کے ہلکے دکھائی دیتے تھے۔ کیا رہا جناب؟ اس نے چھوٹ کر ہی پوچھا۔ ٹھکانا لگائے، عمران مسکرائے، خط کم جہاں صاحب، سیون کی آواز لرز رہی تھی۔ ہاں دوست، یہ سب پر فیاض تمہارا بیان لینا چاہتے ہیں، اور تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ تم سلطانی دعوت بنا کر چھوڑ دیے جاؤ گے. جب میں بھی چھوڑا جاؤں تو مجھے افسوس نہ ہوگا, کیونکہ وہ ایک احسان کرانے اشکا تھا. اس نے مجھے ختم کر دینے کی بھی کوشش کی تھی. کپتان صاحب مجھے جہاز دلوایا تھا, اگر عمران صاحب فوراً سے میری خبر نہ لیتے تو میں ایک ہاتھ دھیان دینے کے لیے زندہ نہ ہوتا. فیاض نے کچھ پوچھنا چاہا لیکن عمران نے ہاتھ اٹھا کر کہا, جہر والا واقعہ میں تمہیں بتاؤں گا, پہلے اپنے کو دھیان دینے دو. فیاض خاموش ہی رہا. فوراً نے دو چار گہر گہری سانس لی اور بولا, میں دلاور سے ملازمت کرنے سے پہلے ڈاکٹر سیفی کی لائبریری کی دیکھ بھال کرتا تھا. یہ ان دنوں کی بات ہے جب ڈاکٹر موجودہ سیفی کے بجائے یونیورسٹی ایریا کی ایک عمارت میں رہتے تھے. کیونکہ میں تنخواہ کم تھی اور میرے حوصلے بلند تھے, اس لیے میں نے ڈاکٹر سے ملازمت ترک کر دی اور کسی نہ کسی طرح خان دلاور تک آ پہنچا. ایک دن خان دلاور نے اس سے پوچھا کہ ڈاکٹر کی لائبریری میں ایک الیکٹرک سٹی کی موضوع پر کتاب ہے. میں نے اس بات میں سب جواب دیا کہ جو وہاں کی یہاں اس قسم کی بابت سیکنڈ تھی. الیکٹرک سٹی ڈاکٹر کا پسندیدہ مضمون تھا اور وہ ضرورت پڑنے پر کتابیں مجھ سے نکلوایا کرتا تھا. خان دلاور نے شوبیٹ کی کتاب البت کے پہلے ایڈیشن کا تذکرہ چھیڑ لیا. میں نے بتایا کہ ڈاکٹر کے یہاں وہ کتاب تھی, اس نے اسے دیکھنے کا شوق ظاہر کیا. یہ کوئی ایسی مشکل بات نہیں تھی کہ خشیات پورا نہ ہو سکتا. میں اسے اپنے ساتھ ڈاکٹر کے یہاں لے گیا. ایسا وقت کتاب دکھائی تب مجھے اس موضوع سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. کچھ ہی دنوں بعد خان دلاور مجھ پر اعتماد کرنے لگا. وہ ایسا کرنے پر مجبور تھا, کسی نہ کسی پرسن سے اعتماد کرنا ہی پڑتا, کیونکہ بہتر کام وہ تنہا نہیں کر سکتا تھا. مگر من میں راز داری شب تھی. ایک تو اس بندر سے مجھے باعث تھی کہ جو اس نے کلی طور پر میرے سے تب کر دی تھی, اور میرے علاوہ کسی کو اس بندر سے متعلق نہیں معلوم تھا. اسے حیرت انگیز طور پر تربیت دی گئی تھی. وہ آدمی کی طرح فائرنگ کر سکتا تھا, مکان رسانی کر سکتا تھا, اس کے ذریعے مجھ سے سنجوگی کا عشق کا خطوط بھجوایا کرتا تھا. لیکن شاید مجھ سے سنجوگی کا آج ہی معلوم نہ ہوا کہ خطوط لکھنے والا کون ہے. وہ ان خطوط پر اپنا نام نہیں ڈالتا تھا. اس کا کہنا تھا تو اس کے وہ اس طرح ایک پرسوار آدمی کی حیثیت سے اس کے دل میں گھر کر لے گا, اور پھر جب ضرورت پڑے گی تو اس پر ظاہر بھی کر دے گا. کیونکہ وہ اس کے متعلق بہت زیادہ سوچ چکی ہوگی, اس لیے اسے قبول کر لینے میں اسے ہچکچاہٹ بھی نہ محسوس کرے گی. اس صورت میں بے طرح سے اس پر گرے گی. وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ عورت اس قسم کا جانور ہے, مگر میں سوچتا تھا کہ وہ موقع کون سا ہوگا جب وہ اسے قبول کرنے کے لیے غور کرے گی. ظاہر ہے اس کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں, نہ تو چنگیزی مر جائے یا وہ اسے طلاق لے لے. چند ہی دنوں بعد چنگیزی کو اس کا پیغام رکھا بندر کا علم ہو گیا, اور اسے چنگیزی نے وہ سارے خطوط بھی اس کے حوالے کر دیا. اب وہ اس بندر کو ختم کرنے کے لیے ڈرتا ہو گیا. دن بھر رات اور دودھ بھی یہ سب پر ٹہلتا رہتا. ایک دن شام بلاور کہنے لگا, شاید چنگیزی کو مجھ پر شک ہے, کیونکہ اس نے بندر اور خطوط کا تذکرہ میرے اور کسی میرے علاوہ اور کسی کا نہیں کیا. سر اگر اسے صبح ہی ہو گیا ہے تو اس کے لیے سمجھنا پڑے گا. پھر کچھ دنوں کے بعد اس نے دو ہی پوچھوں کے سالانہ جشن کے دعوت نامے تقسیم کرائے. مسٹر اور مسز چنگیزی میں مدعو تھے. دراصل اس نے انہیں اس لیے مدعو کیا تھا کہ چنگیزی کو ٹھکانے لگا دے, لہٰذا وہی ہوا. چنگیزی کو رشوار طور پر ہلاک ہو گیا. ستر فیاض کو تو وہ اس سلسلے میں پچھلے مقصد سے بھی زیادہ نہیں سمجھتا تھا. میں بچے عمران صاحب کی وجہ سے تشویش تھی, وہ انہیں خطرناک سمجھتا تھا. لیکن جب وہ شہر سے واپس آئے تو اس نے ان کے گلے میں چلنے والے رکھتی دیکھ کر خود کہہ کر رہا ہے اور مجھ سے کہا, دیکھو وہ 006 کا ٹرانسمیٹر لایا ہے. میں نے کہا تو پھر الو بنایا تھا, اس نے پوچھا کیسے. میں نے کہا کہ ٹرانسمیٹر استعمال ہونے کے لیے لایا گیا ہے, لیکن وہ استعمال کرے گا. پورے ہونے سے فریج کیمسٹری کو کسی ٹرانسمیٹر کے ذریعے اسے پریشان کریں. پھر رات کو جب آپ اگلی پارک میں گئے تو مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کو مجھے ٹرانسمیٹر کا گفتگو کریں گے. میں نے بھی اسی فریکوینسی کا ٹرانسمیٹر سنبھال لیا اور دو مختلف آوازوں میں بولنے لگا. میں دراصل آپ سے غلط راستے پر ڈالنا چاہتا تھا. میں نے کہ یہ قتل کسی ایسے آدمی کی عمر پر ہوا ہے جو اس کوٹھے سے تعلق نہیں رکھتا, لیکن اس کا کوئی نہ کوئی مددگار کوٹھے میں موجود ہے. پھر کسی عورت کی آواز سن کر میں خاموش ہو گیا. رات میں اس عورت نے خاموش ہونے کی ہدایت دی تھی. کچھ دنوں میں مجھے بہت پریشانی ہوئی. چنگیزی دوست پورا مارا گیا, خود وہ بھی مطمئن نہیں تھا. اب اسے فکر تھی کہ کہیں بیگم چنگیزی آپ لوگوں کو بندر کی کہانی نہ سنانے بیٹھ جائیں. وہ انہیں اس سے روکنا چاہتا تھا, اس لیے اس نے مارفیا کا انجیکشن دے کر دوبارہ بے ہوش کر دیا. ہو سکتا ہے میں نے بندرگاہ کے متعلق بتانے کے لیے کپتان صاحب کو بلوایا ہو. دوسرے دن کوٹھی خالی ہو گئی, سب شہر چلے آئے. اس دن رات کو اس نے مجھے ساتھ لیا اور چل پڑا. پھر تھوڑی دیر بعد گاڑی سیٹھی کی کوٹھی کے اگلے پاس میں اس کے قریب والی سڑک پر روکی اور پھر اتر گیا. مجھ سے کہہ گئے کہ میں ابھی آتا ہوں, جیسے واپس آؤں گاڑی بہت تیزی سے نکال لے جانا. وہ ہیل پر بیٹھ گیا, وہ اندھیرے میں غائب ہو گیا. تھوڑی دیر بعد واپس آیا اور پھولی ہوئی سانسوں سے بولا, جلدی چلو دیکھو کوٹھی, سلطان راستے سے چلو. کوٹھی پہنچ کر میں نے اس کے ہاتھوں اور کپڑوں پر بہت سن کے دھبے دیکھے. تب اس نے بتایا کہ وہ ڈاکٹر سوشی کو قتل کر آیا ہے. محض عمران صاحب کی فرش کو میں نے وضاحت چاہے اس نے بتایا کہ ہو سکتا ہے عمران صاحب کو بھی شوبت کی کتاب کا علم ہو, کیونکہ وہ بھی سوچ کے ڈاکٹر ہیں. دراصل عمران صاحب کا فوج اس کا مسلط ہو گیا تھا, لیکن کبھی کبھی وہ کہتا تھا ارے وہ بھی اپنا ہی یار ہی منا لیں گے اگر ضرورت پڑی. میں نے پوچھا آخر شوبت کی کتاب کی, تب اس نے بتایا کہ اس کتاب کے ایک نسخے کے ذریعے اس نے چنگیزی کو ختم کیا تھا. میں نے کہا کہ بے چارے پیسے کو کیوں مار ڈالا, شاید اسے یاد بھی نہ رہا ہو کہ آپ نے کبھی وہ کتاب اس کے اندر جا کر دیکھی تھی. پھر وہ چھوڑا کہ اس صبح وہ کوئی روشن لڑکی کے ساتھ کیفے کے یہاں گیا تھا, کیوں گیا تھا وہ کتاب ہی ہونے سے والا یہ کا مقصد اسے ساتھ نکل آئے جب پر وہ اس کا دوست تھا.
کتاب تو نہیں لا سکا تھا لیکن صفحات ضرور پھاڑ لایا تھا. پھر اسے اختلاط میں گھیر لیا اور وہ سوچنے لگا کہ ممکن ہے آج ہی عمران صاحب وہاں جائیں, وہ کتاب نکلوائیں اور جب اس نے وہ ابراق نہ ملے تو سیفی سے ان کے متعلق پوچھ گچھ کریں اور سیفی انہیں بتا دیں کہ آج کسی نے وہ کتاب نکلوائی تھی, لہذا سیفی ہی کو کیوں نہ قتل کر دیا جائے. میرا خیال ہے کہ چنگیزی کے قتل نے اس کی عقل ہی سلب کر لی تھی, ورنہ اتنا کون کرتا ہے جتنا اس نے عمران صاحب کے متعلق سوچ ڈالا تھا. عمران صرف مسکراتا رہا تھا, بولا کچھ نہیں. فیاض نے اس سے پوچھا کہ مسز چنگیزی کو اب تک علم نہیں ہو سکا کہ بندر کا مالک کون تھا؟ جی نہیں ابھی تک, اور پھر اس نے مجھے بھی زہر دے دیا, ورنہ پہلے تو اس نے مجھے کروڑ پتی بنا دینے کا وعدہ کیا تھا, کہا تھا کہ میں تو صرف اس عورت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں. چنگیزی کی دولت سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے, میں تمہیں اس کی املاک اور کاروبار کا مختار عام بنا دوں گا, زندگی بھر عیش کرنا. تھوڑی دیر بعد فیاض نے کوتوالی فون کر کے پولیس کار طلب کی اور پیغام کو کوتوالی بھجوا دیا. عمران نے فیاض کو روک لیا تھا. ہاں تو سپر فیاض, دلاور نے نہیں بلکہ میں نے زہر دیا تھا. چونکہ وہ نہیں پیارے, اگر یہ نہ کرتا تو فرشتے بھی اتنا شاندار گواہ نہ پا سکتے. میں نے چاروں طرف جال پھیلانے کی کوشش کی تھی. مجھے معلوم تھا کہ سرہم روزانہ شام کو وکٹوریا ہوٹل میں بیٹھتا ہے. میں نے انتظام کیا کہ میری ایک خاص الخاص ایجاد کافی میں ملا دی جائے. خاصیت ایجاد کی یہ ہے پسر کے اگر کوئی صرف ایک ماشا سفوف اپنے مادے میں اتار لے جائے تو پانچ منٹ کے اندر ہی اندر اس کے دماغ کا کباڑا ہو سکتا ہے, یعنی بالکل آؤٹ. جب وہ بے ہوش ہو گیا تو میں نے اسے وکٹوریا ہوٹل سے اٹھوایا. پھر ایک ایسا ڈاکٹر پیدا کرنا پڑا جو اسے ہوش آنے پر یقین دلا سکتا تھا کہ اسے زہر دیا گیا تھا. اسے یقین دلایا گیا اور میں نے اسے بتایا کہ وہ وکٹوریا والے فٹ پاتھ پر بے ہوش پڑا تھا. میں نے اسے اپنے یہاں اٹھا لایا. بس پھر وہ اس بری طرح سب کچھ اگلنے لگا تھا سپر فیاض, مزہ آ گیا. اسے یقین تھا کہ جو شخص اپنا ایک جرم چھپانے کے لیے سیفی کو قتل کر سکتا ہے تو وہ اسے بھی زہر دے سکتا ہے, کیونکہ وہ تو اس سے بہتری راز سے واقف تھا. اچھا اب تم جاؤ اور مسز چنگیزی کو بتا دو کہ چنگیزی کا قاتل گرفتار کر لیا گیا ہے, لیکن اسے بندر اور خطوط کے متعلق ابھی کچھ نہ بتانا. جاؤ کیونکہ اب یہاں بھی ٹریجڈی ہونے والی ہے. میں اپنے سر مونگ کی دال کی ہانڈی پر توڑنے جا رہا ہوں. روزانہ مونگ کی دال پکا کر رکھ دیتا ہے یہ سلمان کا بچہ. ختم شد.